बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 31 जुलाई 2009, मस्जिद दारुस्सलाम बागदीना लाहौर में अमीर तंजीम इस्लामी मोहतरम हाफिज आकिब सईद साहब ने खिताब जुम्मा में सूरह मायदा रुकू नंबर 9 और 10 का मुताला कराया। समाअत फरमाइए।
अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع سے ہم نے سبقاً سبقاً مطالعہ شروع کیا تھا اس سے پہلے کے جو 6 رکوع ہیں ان میں چیدہ چیدہ آیات کا مطالعہ کیا جن کا تعلق شریعت کی اہمیت نفاذ شریعت کی اہمیت اور ضرورت اور مسلمان قوم ہو اور اللہ کی شریعت کو نافذ نہ کرے اس کا اللہ کی نگاہ میں جو مقام ہے اور اللہ کی نگاہ میں یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کو ماننے والے اس کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. یہ وہ موضوعات تھے کہ جو پہلے 6 رکوعوں میں زیر بحث آئے اور اسی طرح وہ مضمون آگے بڑھا. پورا 7 رکوع ہم نے پڑھا, پھر 8 رکوع کا مطالعہ کیا, 9 رکوع کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ باقی تھیں, اور اس سے آگے پھر ہم 10 رکوع کا بھی کچھ حصہ جو ہے اس کا انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے. دیکھیے, اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو اپنا قانون عطا کرتا ہے, شریعت کیا ہے, زندگی گزارنے کا وہ راستہ جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر دیا. شرع کہتے ہیں راستے کو. زندگی تو سب گزار رہے ہیں, بھیڑ چال میں بھی زندگی گزر رہی ہے, وہ لوگ بھی ہیں جسے قرآن نے کہا کہ افمن یمشی مکبن علی وجہہ, وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل اوندے منہ زمین پر گھسٹ رہے ہیں, صرف جبلی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی نصب العین نہیں ہے, کوئی اعلی تر خیال نہیں ہے, جبلی تقاضے ہیں. اولئک کل انعام بل ہم اضل, ان پر قرآن کا تبصرہ یہ ہے کہ وہ تو چوپائیوں اور مویشیوں کی مانند ہیں, ان سے بھی گئے گزرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اونچا مقام دیا تھا, مسعود ملائک بنایا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جانوروں کے برابر اسی سے ایکویٹ کیا ہے اور اسی لیول پر زندگی گزار دیتی ہے. لیکن ایک راستہ وہ ہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہے, جس میں انسان کی جو ملکوتی صفات ہیں, جو اس کی روحانی اور اخلاقی ترقی کے راستے ہیں, وہ اس طرف لے جانے والا راستہ ہے, اور بالآخر ابدی کامیابی تک پہنچانے والا راستہ ہے, جس میں انسان کی جو شرف ہے, شرافت ہے, اس کے جو جوہر ہیں انسانیت کی, وہ نکھرتے ہیں اور وہ آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے, فلاح کی منزل کو پہنچتا ہے. وہ راستہ ہے جو اللہ نے بتایا. اب اس راستے پر عمل کریں گے تو اصل میں وعدہ کیا ہے اللہ کا, کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ تمہاری وہ گزرے گی اللہ کی نعمتوں میں, اس کی رضا میں, اور جو کچھ تمہیں تم چاہو گے وہ سب کچھ تمہیں وہاں پر عطا ہوگا. فروح و ریحان و جنت النعیم. اور یہ دنیا تو دار الامتحان ہے, یہاں تو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. اسی آزمائش میں کامیابی کا نتیجہ جنت کی شکل میں نکلے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان دنیا میں نیکی کرے تو دنیا میں ہی اس کے ساتھ اس نیکی کا کوئی اچھا نتیجہ ظاہر ہو. نہیں, یہاں برعکس بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں, وہ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتے آپ. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو چھوڑ دیا, موقع دیا ہے, یہ آزمائش. بلکہ اکثر یہاں پر اہل حق جو ہیں وہ دنیا میں ظلم کی چکی میں پستے ہیں, اور جو لوگ سارے اصول توڑ دیں, اللہ کے دیے ہوئے ضابطے کو فراموش کر دیں, وہ دنیا میں بڑے پھلتے پھولتے ہیں. تو وہ کما رہے ہیں, جائز سے کما رہے ہیں, ناجائز سے کما رہے ہیں, غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں, مزدوروں کا خون نچوڑ رہے ہیں, کسانوں کی محنت کی کمائی خود کھا رہے ہیں, اور ان کو جو ہے حیوانی سطح پر زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں. اور وہ لوگ دنیا میں بھی ان کی بڑی عزت ہے, اسمبلیوں میں وہی پہنچیں گے. وہ ماورائے قانون بھی ہوتے ہیں, ابو لا. قانون تو میرے جیسے, میرے اور آپ جیسے افراد کے لیے, وہ اس سے ماورا ہے. وہ دنیا میں خوب انجوائے کر رہے ہیں, بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. لیکن دینی اصولوں پر چلنے والے ان پر یہاں فاقے بھی آ رہے ہیں. یہاں وہ دنیا کی جو بھی سہولیات ہیں ہم سے محروم ہیں. وہ اپنے بچوں کو ان تعلیم اداروں میں تعلیم نہیں دلا سکتے جہاں ایک ایک بچے کی فیس جو ہے وہ گریڈ 18 کے گزٹڈ آفیسر کی ماہانہ تنخواہ کے برابر, ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے. اسی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی ہے بڑی عجیب، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کس اعتبار سے؟ یہ دنیا بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے قید خانہ، اور اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے دنیا جنت. سوال اٹھتا ہے نا، قید خانہ کس اعتبار سے ہے؟ قید کے اندر انسان کہیں اسیری کی حالت میں ہو، وہاں اس کو آزادی نہیں ہوتی، یہ قدغن ہے، یہ قدغن ہے، یہ پابندی ہے، یہاں سے آگے قدم نہیں نکال سکتے. دنیا میں ایک بندہ مومن اللہ کے احکام کا پابند رہتا ہے، اسے ہر میدان میں اس کے آگے ایک حد بندی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، یہ قدغن ہے، یہاں یہ پابندی ہے، من مانی زندگی نہیں گزار سکتا. من کی خواہشات تو وہ ہیں جسے کہا کسی نے خوب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بڑے بڑے بلینئر بھی ہوں گے، کیا ان کی ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں دنیا میں؟ نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں خواہشات کیا کیا ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن ارمان اور خواہشات ساری تو پوری نہیں ہوتی، لیکن بندہ مومن کے لیے تو ان پر بہت ہی پابندی ہے، جگہ جگہ پابندی ہے، اسے اپنے آپ کو روکنا ہے، سجن. باقی بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ اور چیزیں عطا کرتا ہے جو دوسروں کو عطا نہیں ہوئی، سکون قلب کی دولت ہے، غنا ہے، ایک فقر ہوتا ہے ایک غنا ہوتا ہے. فقر کہتے ہیں احتیاج، ضرورت مندی، اور غنا یہ ہے کہ تھوڑے پر بھی انسان قناعت کر جائے اور وہ مطمئن زندگی گزارے کہ میری ضروریات بیسک نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہیں، مجھے اور کسی شے کی کیا ضرورت ہے، یہ ایک راہ گزر ہے، دنیا راہ گزر ہے، مجھے یہاں جانا ہے عارضی طور پر، معلوم نہیں کل ہی میرا دم نکل جائے، اصل زندگی تو وہ ہے. لہذا راہ گزر میں، مسافرت میں انسان کم پر بھی گزارا کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ بچاؤں میں وہاں کے لیے، اپنی اصل منزل کے لیے، یہ ایک قناعت اسے کہتے ہیں، اسی کو غنا کہتے ہیں، مستغنی ہو جاتا ہے. ایک فقر ہے، احتیاج. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی کہ جو شخص دنیا ہی کو اپنا اصل غم بنا لے کہ دنیا ہی کمانی ہے، دنیا میں ہی آگے نکلنا ہے، دنیا کی سہولتیں آسائشیں یہی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی ہے، اسی میں مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی پر فقر لکھ دیتے، فقر، احتیاج. یعنی اس کو دنیا جتنی بھی مل جائے اس کی احتیاج ختم نہیں ہوتی، اس کی حرص ختم نہیں ہوتی. جس کے لیے ایک اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ ابن آدم کو دو وادیاں سونے کی مل جائیں، سونے کی بھری ہوئی، تب بھی وہ چاہے گا کہ ایک اور ملے، اس پہ قناعت نہیں کرے گا. حرص اور لالچ ایسی بری شے ہے، آپ ایک سٹیج تک پہنچ گئے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہی کے اسی شعبے کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ اور آگے نکلے ہوئے. ابھی تو میں کروڑ پتی بنا ہوں لیکن دنیا تو بہت بڑی ایسی ہے، جو ارب پتی بھی ہے، میرے بغل میں رہنے والے وہ بھی ہیں، مجھے وہاں تک بھی پہنچنا ہے. اب یہ جو فقر ہے اس کی وجہ سے وہ مزید کا طالب، ہر وقت اسی کی فکر، دنیا کی فکر، اور ایک محرومی کا احساس کہ میں وہاں تک نہیں ابھی پہنچا. جتنی مرضی دنیا مل جائے وہ محرومی اس پر طاری ہی رہتی، وہ فقر ہی ہے اس کی. اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بھی بکھیر دیتے ہیں، دنیا میں وہ مختلف کاموں میں الجھا رہتا ہے، مسائل کا شکار رہتا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اسی کے اندر، دن کا چین اور آرام ختم ہے، وہ بھاگ رہا ہے اور دنیا کے پیچھے، لیکن دنیا میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا. اس کے برعکس ایک شخص وہ ہے جو آخرت کو اپنا غم بنا لیتا ہے، کہ نہیں میرا اصل مسئلہ دنیا نہیں ہے، دنیا میں تو یہ راہ گزر ہے، یہ گزر ہی جانا ہے، کچھ بنیادی چیزیں ضرورت کی مل گئی تو اس پہ وہ بھی بہت ہے، کافی ہے، منزل تو یہی نہیں. ہاں منزل وہ ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہے، جمع کرانا ہے تو وہاں کے بینک میں جمع کرانا ہے. اس شخص کی یہ کیفیت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اس کی بنیادی ضرورتیں کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، اور وہ کم پر بھی شاکر ہے اور قانع ہے اور مطمئن ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے مقدر کر دیا وہ پھر بھی اسے مل کر رہتا ہے. لیکن کس شان سے آتا ہے کہ یہ شخص مستغنی ہے اور دنیا اس ذلیل ہو کے اس کے پاؤں تک پہنچتی ہے، جبکہ وہ جو دنیا کا طالب ہے وہ ذلت ذلیلت رسوائی برداشت کرتے ہوئے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، مشکل سے دنیا تک پہنچتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے. بات کیا، اصل بات کیا ہے جو بتانی مقصود ہے، کہ اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا صلہ وہ اصل میں تو آخرت میں ملے گا، دنیا دار الجزا نہیں ہے اصولی طور پر. میں نیکی کرتا ہوں اور اگر میں اس لیے نیکی کر رہا ہوں کہ دنیا میں مجھے فائدہ ہو جائے تو پھر میری نیکی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں. میں نے الیکشن میں کھڑے ہونا ہے لہذا خیرات تقسیم کر رہا ہوں، بیواؤں میں جو ہے وہ سلائی مشینیں جو ہے تقسیم کر رہا ہوں، ساری دنیا کو بھی بتا رہا ہوں، تصاویر کھینچ کھینچ کے اخبارات کو بھیج رہا ہوں، بظاہر نیکی کا کام ہے، اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت، ریاکاری ہے. ہاں آخرت کے لیے کر رہا ہوں تب اللہ کی نگاہ میں وہ وزن رکھتی ہے. لہذا مجھے جو کچھ ملنا ہے میں تو دنیا سے مستغنی ہوں. بندہ مومن کا کام یہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یہاں پر عمل کرے گا اور نتیجہ وہاں چاہے گا اللہ سے. تاہم اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے اہل ایمان سے کچھ وعدے کر دیے، وہ کیا ہے کہ تم اگر خود بھی شریعت پر عمل کرو اے مسلمانوں اور دنیا میں بھی اللہ کے نظام کو نافذ کرو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مجموعی طور پر دنیا میں خوشحالی عطا کریں گے، دنیا میں بھی پورے اقوام عالم میں ایک عزت کا مقام عطا کریں گے. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. لیکن یہ کب ہوگا؟ بہت اہم نقطہ ہے. یہ نہیں ہے کہ 10 کروڑ کی آبادی میں سے چند سو جو ہیں وہ مسلمانوں والی زندگی گزار رہے ہوں، سچے اہل ایمان والی، اور وہ توقع رکھے کہ 10 کروڑ کی قوم جو ہے اس کی حالت سدھر جائے گی. نہیں، دنیا میں جب مسلمان بحیثیت مجموعی ان کی ایک قابل ذکر تعداد وہ خود بھی شریعت پر عمل کرے، اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو اس زمین پر نافذ کرے، تب وعدہ ہے اس امت سے، بحیثیت مجموعی اس امت سے جو صحیح رستے پر چل رہی ہے. تو انتم الاعلون، دنیا میں بھی غلبہ اقتدار تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور یہ بونس ہے، ورنہ بدلہ تو آخرت میں، جزا تو وہاں ملنی ہے، ہار جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے، ذالک یوم التغابن، اصل کامیابی تو وہاں کی ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کون کامیاب ہے؟ ہر شخص کا اپنا ایک تصور ہوگا. وہ رب جس نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے اور جو سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے، وہ جانتا ہے ہماری خیر کس میں ہے، بھلائی کس میں ہے، مصلحت کس میں ہے. اس نے ایک یارڈ سٹک دے دی. کامیاب وہ ہے اس لیے کہ ہر انسان جسے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے وہ دوسری دنیا میں بھی حاضر ہوگا، کوئی کھسک نہیں سکے گا اللہ کی عدالت سے، پیشی ہوگی، بہت چاہیں گے کوئی جائے پناہ مل جائے. عین المفر، کوئی راہ فرار ہے؟ اللہ لا وزر، ہرگز نہیں. لہذا یہ دنیا جو یہاں آیا ہے وہاں بھی آنا ہے اسے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کامیاب کون ہے؟ من زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے جسے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں جس کو داخلہ مل گیا، فقد فاز، بس وہ ہے کامیاب. اور یہ کامیابی اگر کسی بل گیٹ کو نہیں ملتی آخرت میں تو انتہائی ناکام. جسے ساری دنیا کامیاب کہہ رہی ہے حقیقت کے اعتبار سے، قرآن تو ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ کا ناکام ہے. دنیا بنانے میں انہوں نے بڑی پتہ ماری کی ہے، دن رات جاگے ہیں، اپنے آرام کی قربانی دی ہے، نہ ہو اپنے گھر والوں کے اور نہ اپنے بچوں کے حقوق ادا کر سکے ہیں. دنیا میں آگے بڑھنا ہے، کمپیٹ کرنا ہے، راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ٹرینکولائزرز کا استعمال ہو رہا ہے، محنت تو بہت کی لیکن جو کچھ حاصل کیا وہ اس عارضی سی دنیا کے لیے. محنت کا حاصل کیا ہے ابدی زندگی میں؟ حقیقی زندگی میں تو ناکام ہوئے، ان سے زیادہ ناکام کوئی نہیں. اپنے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں یہ ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی حاصل یہ. یہ اصل میں ایمان کے نتیجے میں یہ نقطہ نظر کی تبدیلی واقع ہوتی ہے، ورنہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تو سب کا ایک ہی نقطہ نظر ہے پوری دنیا کا، اور وہ آج کل بدقسمتی سے مسلمانوں کا بھی وہی نقطہ نظر ہے، اس لیے کہ وہ حقیقی ایمان موجود ہی نہیں. اور وہ کیا ہے؟ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. بابر بس اس دنیا میں ہی مزے لوٹ لو زیادہ سے زیادہ، اسی کو حاصل کرنا اور اسی کے مزے لوٹنا یہ تمہارا مشن ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس دوسرے عالم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے جس رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے وہ تو پورے یقین سے کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی اٹھائے جاؤ گے. اصل زندگی وہ ہے، یہ تو اس کا ایک دیباچہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، سفر حیات تو بہت طویل ہے. لہذا جو عمل کرے، ایمان دائے عمل کرے، اپنے دینی تقاضے پورا کرے، اس سے اصل میں تو الوعدہ اللہ کا ہے آخرت کا. چنانچہ اہل کتاب سے پہلے یہ بات کہی گئی اور ہمیں سنائی جا رہی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب، سابقہ امتیں، یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی ایمان لاتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، جھاڑ دیتے ان کے گناہوں کو، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو داخل کرتے نعمتوں بھرے باغات. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اہل کتاب نے بھی کیا کیا، وہی کیا جو ہم نے کیا اپنے دین کے ساتھ. اللہ نے ہمیں کامل ترین، اعلیٰ ترین شریعت دے دی، نظام دے دیا، قانون دے دیا، ہم نے کہا ہمیں منظور نہیں ہے، ہم اپنے نفس کے مطابق زندگی گزاریں گے، منمانی خواہشات، نفسانی تقاضے، انگریز کے دیے ہوئے نظام کو ہم نے سینے سے لگا کر رکھا ہے، مقدس گائے ہے وہ، کوئی ترمیم نہ ہو جائے اس میں. غیر اللہ کا دیا ہوا نظام، باطل نظام، شریعت جو ہے وہ پڑھتے رہے لوگ، دارالعلوموں میں پڑھے پڑھائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. یہی معاملہ ان کا تھا، انہیں شریعت عطا کی گئی تھی کہ اب اس پر قائم رہنا ہے. خذو ما آتیناکم بقوت، جو ہم نے تمہیں عطا کیا مضبوطی سے تھامو، پکڑو. انہوں نے بھی پرواہ نہیں کی، تو کیا ہوا؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا. انہوں نے شریعت دی اس لیے گئی تھی کہ اس پر کی پابندی کریں گے، پابندی نہیں کی، عہد توڑ دیا. لعناہم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان پر لعنت کی اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب ہے ان کے لیے. یہی معاملہ اس امت کا ہے. وہ اہل کتاب بھی اگر اپنے وقت میں ایمان لائے، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے اپنے اپنے وقت میں، اور تقوی کی روش اختیار کرتے. تقوی کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، کہ اللہ کے نافرمانی سے بچنا، تقویٰ کہتے ہیں بچنے, حقیقی مفہوم لٹرل سینس جو ہے اس کی ہے وہ بچنا. وقینا عذاب النار, پروردگار بچا لے ہمیں جہنم کے عذاب سے. تو بچنا کس چیز سے بچنا ہے؟ سب سے پہلے حرام کاموں سے بچنا ہے. جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں, جن کو اللہ نے کہا کہ ان سے باز آ جاؤ, ان سب سے باز آنا ہے. پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. جب رب مان لیا تو اس کا ہر حکم ماننا پڑے گا. جو کرنے کا حکم دیا, نماز پڑھو, یہ کرو, حقوق العباد ادا کرو, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو, سود حلال کی کمائی کھاؤ, اب یہ کرنا ہے. فلاں چیزوں سے بچو, شرک سے بچو, حرام سے بچو, سود سے بچو, کسی دوسرے کی غیبت سے, چغلی سے, کسی پر الزام تراشی سے بچو. تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ رب کا ہر حکم مانیں گے تو تقویٰ ہے, یعنی جس کا حکم دیا وہ کریں گے, جس سے روک دیا اسے رک جائیں گے, یہ تقویٰ. گویا اب کوئی شخص طے کرے کہ میں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرنا ہے, بار بار اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, کیا کرنا ہوگا؟ کوئی بڑی سی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا کہیں. وہ طے کرے کہ اللہ کے ہر حکم کو میں مانوں گا, گناہوں سے بچوں گا, حرام سے بچوں گا, اور جو کچھ کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا ہے, میں نے نافرمانی سے بچنا ہے. یہی ہے دین پر عمل, شریعت پر عمل. اللہ کے قانون پر عمل کر رہے ہیں آپ. اگر وہ یہ کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بہترین اجر عطا کرتا, جنات النعیم عطا کرتا. وہ ہم سے بھی یہ خطاب ہے, اگر تم ہے مسلمانوں, تم بھی یہ روش اختیار کرو گے, اللہ کی شریعت کو اپنے وجود پر قائم کرو گے, اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارو گے, جو چیزیں لازم کر دی تم پر ان پر عمل کرو گے, جن سے روک دیا گیا ان سے باز آؤ گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخرت میں جو اصل زندگی ہے اور اصل کامیابی, وہ اللہ تمہیں عطا کر دے گا. اب رہ گیا معاملہ دنیا کا. فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم, اگر انہوں نے تورات کو اور انجیل کو نافذ کیا ہوتا, قائم کیا ہوتا, یعنی شریعت پر خود بھی عمل کرتے, اسی قانون کو دنیا میں نافذ کرتے, اللہ کے قانون کو, اللہ کی شریعت کو, اور جو بھی ان کی طرف, ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے, جو ہدایت ہے, جو قانون ہے, اس سب کو امپلیمنٹ کیا ہوتا, تو ایک نتیجہ دنیا میں بھی نکلتا. وہ کیا ہے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, تو لازماً وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور قدموں کے نیچے سے بھی. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالی اور فراوانی عطا کر دیتا, آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی, زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتا. یہ سارے معاملات اللہ کے کنٹرول میں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ زمین کے خزانے کھول دیتا, یہ اس کا وعدہ تھا. یہ شریعت کے نفاذ کی وہ برکات ہے جو اس دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے. اور ہوا, مسلمانوں نے جب شریعت کو قائم کیا اور نافذ کیا اللہ کے دین کو, اور اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے, نبوی مشن, کل روح عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل ہوگی. اس مشن کی تکمیل کے لیے صحابہ نکلے تھے, ایک طرف رومن امپائر سے ٹکرا گئے, دوسری طرف پرشین امپائر سے. پرشین امپائر کے تو بقیے ادھیڑ دیے گئے, دھجیاں بکھیر دی, اور پوری سلطنت فارس جو ہے اس پر اللہ کا دین جو ہے وہ سربلند ہو گیا, کلمہ سربلند ہو گیا, دین قائم ہو گیا, اس رب کی دھرتی پر رب کا نظام. نتیجتاً مسلمانوں کو جو خوشحالی آئی ہے, ایک وقت وہ بھی ہے, میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی, غزوہ تبوک, مسلمان 30,000 کا لشکر ہے، دو افراد کے لیے ایک سواری ہے، اور دو افراد کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور، آدھی آدھی کریں گے 24 گھنٹے کا یہ راشن. اور جو مدینہ میں مسلمانوں کی حالت تھی، مکہ میں تھی مسلمانوں کی خاص طور پر، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حالت بدلی ہے، غزوہ خیبر کے بعد سے حالات بدلنے شروع ہوئے، اور پھر خلافت فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وقت بھی آیا کہ لوگ زکات لے کر پھر رہے ہیں، لینے والا کوئی نہیں. تصور کر سکتے آپ وہ خوشحالی اور وہ فراوانی ہوئی ہے. اور وہ جو وعدہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا، وہ پورا ہوا. تو یہ باتیں ہوائی باتیں نہیں ہیں، ہمارے واقعہ میں ایسا ہوا. تو وہی فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہے ان کو بھی اللہ نے شریعت عطا کی تھی، لیکن اگر یہ اپنی شریعت کے ساتھ وفاداری کرتے، انفرادی طور پر بھی شریعت پر عمل کرتے، تو ہر شخص جو شریعت پر عمل کر رہا ہے اور شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہوتا اور آخرت میں پھر جنت، جنات النعیم اس کا وارث بنتا. اور دنیا میں بھی اگر وہ نظام کو قائم کر دیتے، شریعت کو نافذ کرتے، تو خوشحالی اور فراوانی سے اللہ انہیں نوازتا. ذکر ہو رہا ہے، اہل کتاب کا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، انہیں جو شریعت ملی تھی وہ بھی اللہ کی عطا کردہ تھی، ہمیں بھی اللہ کی طرف سے ملی. اور اللہ تعالی نے اس شریعت کو کہا کہ یہ کامل ہے نظام اور قیامت تک کے لیے. لیکن ہم نے بھی ان کے اس شریعت کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوا. کتنا رونا روتے ہیں آج کل ہم پاکستان کی معیشت کس حال کو پہنچی ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بھی بیٹھ گئی، آپ کی زراعت بھی بیٹھی ہوئی ہے، پانی کی بھی قلت ہے، کیا ہوگا؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ دسمبر میں ختم ہو جائے گی، بتانے والے بتاتے ہیں جس انداز سے بجلی کے لیے تیاری ہو رہی ہے، یہ تو پر یونٹ 15 روپے سے بھی زیادہ مہنگی پڑے گی. اس وقت ہوگا کیا؟ کون بجلی استعمال کر سکے گا؟ کون بل پے کر سکے گا؟ جا کدھر رہے؟ قدموں تلے تو زمین نہیں ہے. قرض پر قرض، قرض پر قرض. جب قرض ملتا ہے تو اوپر سے ڈکٹیشن بھی آتی ہے، اور ساری ڈکٹیشن کا حاصل کیا ہے؟ آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے جس ملک نے قرضہ لیا آج تک اس کی معیشت پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکی. یہ تو فیکٹ ہے، یہ عالمی حقیقت ہے، یونیورسل. انہیں تو نچوڑنا ہوتا ہے، اور نچوڑنے کے لیے رہ گئے عوام. کہاں تک تیل نچوڑیں گے؟ کہاں تک خون نچوڑیں گے؟ جو نسخہ اللہ نے دیا شریعت کو قائم کرتے ہیں، اس کی طرف سے وعدہ تھا، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی، زمین بھی خزانے اگل دیتی، ادھر نہیں آتے. یہ ہماری بد نصیبی اور محرومی کی انتہا. قبلہ سیدھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رخ کبھی بھی وہی ہے. باقی اصل معاملہ تو آخرت کا ہے، ہمیں چونکہ وہ آخرت سے ابھی سابقہ نہیں پڑا، تو ہمارے لیے تو اصل مسئلہ کل کا ہے، صبح کے روزی کا ہے، اور یوٹیلیٹی بلز کا ہے، اور بچوں کے اسکول فیس کا ہے. اس وقت تو سب سے بڑے مسئلہ یہ بے روزگاری کا ہے، افراط زر کا ہے، مہنگائی کا ہے. اور ایک وشس سرکل ہے، جتنا یہ بے روزگاری اور افراط زر بڑھے گا، جرائم میں اضافہ ہوگا، کرپشن بڑھے گی، تباہی کس کی ہے؟ اس ملک کی اور اس قوم کی. یہ ہے وہ پیغام شریعت کے حوالے سے اسی سورہ مائدہ میں فرما دیا. اسی آیت کے اندر مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا یا اہل کتاب سے بھی یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب ایمان وہی معتبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, سابقہ رسولوں کو مانتے ہو تم, عیسائی تو سوائے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام رسولوں اور نبیوں کو مانتے, سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو مانتے, لیکن جس رب نے وہ آسمانی کتابیں اتاری تھیں اور جس رب نے پہلے رسول مبعوث کیے تھے, اسی نے اب ایک آخری کتاب بھی اپنی نازل فرما دی ہے اور آخری رسول کو بھی بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اب ایمان لاؤ گے اس پر تو اللہ قبول کرے گا. امریکہ کے کسی ایک نمائندے کو تو ہم مان لیں اور کسی ایک کو کہیں کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمارا ایمان امریکہ پر ہے, تو رب کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ اس کے پچھلے نمائندے کو تم نے مان لیا جو اب بھیجا ہے اور اپنی کتاب دے کر بھیجا ہے اور وہ اللہ کے سچے رسول ہیں, سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے آئے, تمہارے اپنے پیمانے کے مطابق وہ پیمانہ جو تورات میں دے دیا گیا کہ آئندہ جو رسول آئے گا اور تورات کی تصدیق کرے گا وہ اللہ کا سچا نبی ہوگا, تو نہیں ایمان ڈالتا, اب تمہارا امتحان ہے, اور اگر ایمان لے آؤ اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو آج بھی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام سابقہ گناہ معاف کر دے گا, تمہارے جرائم کی فہرست بڑی لمبی ہے لیکن سب معاف ہو جائیں گے اور آخرت میں جنات النعیم تمہیں عطا فرمائے گا. اور اگر اس شریعت کو اللہ کی شریعت کو بھی نافذ کرو, قرآن مجید سابقہ کتابوں کا محافظ ہے, مہیمن ہے, تو اب یہ شریعت نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل کو بھی گویا کہ نافذ کر دیا گیا, وہ بھی شریعت اللہ کی تھی نا, سابقہ شریعتوں کو بھی تسلیم کیا گیا اور اب جو شریعت اللہ نے عطا کی ہے اس پر اس کو نافذ اور قائم کر دیا گیا, تو پھر وہ اللہ کا وعدہ ہے, خوشحالی, فراوانی, آسمان سے برکات کا نزول اور زمین سے بھی اللہ جو ہے تمہارے لیے زمین کے خزانے نکال دے گا. منہم امۃ مقتصدہ, فرمایا ان میں کچھ لوگ ہیں جو میانہ رو ہیں, زیادہ تر تو کون ہیں, وہ کثیر منہم ساء ما یعملون, بہت ہی بری حرکتیں کرنے والے ہیں, مانتے ہیں تورات اور انجیل کو, کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے پیروکار ہیں لیکن حرکتیں ان کی کہ شیطان بھی جو ہے وہ بھی شرما جائے. ہاں کچھ لوگ ہیں, یہ نہیں ہے کہ 100% سب کے سب جو ہے وہ اس وقت اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں, نہیں, ان میں نیک چال چلنے والے بھی کچھ ہیں, چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہود نے بحیثیت مجموعی تو آپ کا انکار کیا لیکن چند ایک ان میں سے ایمان لے آئے, اور علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, ایمان لائے اور صحابہ میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے, اسی طرح اور چند افراد بھی جو ہیں یہود میں سے ایمان لائے, اور نصارہ میں سے تو بہت سے, نجاشی ایمان لائے, انہوں نے مسلمانوں کی حفاظت کی, اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں عیسائیوں میں سے تو کافی بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, یعنی بمقابلہ یہود کے, لیکن اکثریت دونوں کی جو ہے وہ دین سے بہت دور جا چکی ہے اور سرکش ہے اور بہت ہی برے کام کرنے والے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اگلی آیت میں فرمایا کہ اے نبی, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے سب کا سب پہنچا دیجیے آگے, یعنی کوئی بات ایسی آئی جس میں یہود کے خلاف کوئی سخت حکم آ گیا ہے, تو یہود کا تو دباؤ تھا, اس وقت بھی تین قبائل تھے, ان کی بڑی حیثیت تھی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ دباؤ جو ہے وہ آپ کو مجبور کرے کہ کوئی بات جو ہے وہ وقتی طور پر ہی صحیح, ابھی روک دی جائے, ہرگز نہیں, جو کچھ اللہ نے نازل کیا پورا پورا پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, روک نہیں سکتے, چھپا نہیں سکتے, وقتی مصلحت کے تحت بھی نہیں روک سکتے, اس لیے کہ جو مشن آپ کا ہے, جو ذمہ داری آپ کی ہے وہ بڑی نازک ہے, وہ بہت اہم ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی نازل ہو اس کی زد چاہے یہود پر پڑتی ہے، چاہے عیسائیوں پر پڑتی ہے، چاہے منافقین پر پڑتی ہے، منافقین کے سردار پر پڑتی ہے، چاہے مشرکین پر پڑتی ہے، آپ کو صاف صاف بیان کرنا ہے. بلغ، فإن لم تفعل، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، بالفرض 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 جس کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن اب دوسروں کو سنایا جا رہا ہے، وما بلغت رسالتہ، کوئی ایک بات بھی اگر آپ نے روک لی کسی بھی مصلحت کے تحت، تو پھر جو رسالت کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے ادا نہیں کی. یہ تو بہت ایک ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، تو اب اس سمجھ دیجئے کہ پھر اس کا جو نتیجہ ہے، آپ کا کام بہت مقام اونچا ہے اور ذمہ داری بھی بہت اونچی. گویا دوسروں کو سنانا مقصود تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے دباؤ میں آ کر رسول کچھ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس میں کچھ ترمیم کر دیں گے یا اس کو کچھ روک لیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں، تو کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، اور جو حق بات ہے جو رب کی طرف سے ہے وہ پہنچا کر رہے ہیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے. اندیشہ تو یہود مسلسل سازشیں کر رہے تھے، کتنی مرتبہ ان کی سازشیں پکڑی گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے بروقت متنبہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کا معاملہ مشرکین عرب، شدید دشمن، اور عرب قبائل ہیں، شدید دشمن ہیں، جانی دشمن ہیں، تو آپ بے فکر رہیے، آپ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. واللہ یعصمک من الناس، ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، ناشکروں کو راہ راست ہدایت نہیں دیتا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، پھر اگلی آیت میں پھر وہی مضمون ہے اقامت دین کا، شریعت کے نفاذ کا، جو کہ اصل مرکزی مضمون ہے سورہ مبارکہ کا. اے نبی کہہ دیجیے اہل کتاب سے، لستم علی شیء، تم کسی مقام پر نہیں ہو، تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. اہل کتاب، یہود اور نصارہ دونوں کو ذہن میں رکھیے گا، جیوز اینڈ کرسچینز، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم نے تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل ہوا اس کو قائم یا نافذ نہیں کیا، اس وقت تک اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت. یعنی یہود بھی کہتے تھے نا، ہم صاحب شریعت ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ امی قوم ہے، ان پڑھ، جاہل، اجڑ، معاذ اللہ، جو وہ تصورات رکھتے تھے. اس تورات کو تم نے نافذ کیا، اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں تمہاری عدالتوں میں؟ اگر نہیں ہو رہے تو پھر اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی ایسی. اسی طرح اہل انجیل، وہ سمجھتے تھے کہ ہم دین حق پر ہیں، ہمارے پاس ان کے اعتبار سے حضرت موسیٰ کے تو بہت بعد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں انجیل عطا ہوئی، وہ بھی صاحب کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا اس انجیل کو قائم اور نافذ کیا، اس شریعت کو امپلیمنٹ کیا جو حضرت عیسیٰ دے کر گئے تھے؟ نہیں کیا، تو کوئی حیثیت. پھر تمہارا یہ فخر کرنا کہ ہم صاحب کتاب، اللہ کی نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا، بے معنی. اب اسی کو اپنے اوپر قیاس کر لیجیے، اہل قرآن ہیں ہم، اللہ تعالی نے آخری کتاب، کامل ترین ہدایت نامہ، جس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا، وہ ہمیں عطا کی ہے. تمام رسولوں کے سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے رسول، اللہ کی نگاہ میں ہماری وقت کب ہوگی؟ جب ہم اللہ اور رسول کے دیے ہوئے قانون اور شریعت کو نافذ کریں. نہیں نافذ کرتے تو کیا منہ ہے ہمارا دعا کرنے کا، رب سے مانگنے کا، رب سے یہ توقع رکھنا کہ پروردگار ہم ہی تو دین حق پر ہیں، ہماری مدد فرما، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ ایک ماجرا کیا ہے؟ ہم تیرے نام لیوا، ہم تیرے نبی کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری کتاب کے حامل، اور ظلم و ستم دنیا میں جہاں ہو رہا ہے نشانہ مسلمان بن رہے ہیں۔ بھائی تمہاری کوئی حیثیت دنیا میں ہے ہی نہیں، اللہ کی شریعت کو نافذ کیا ہے بتاؤ؟ کس منہ سے دعا کرتے ہو، کس منہ سے مانگتے ہو؟ لستم علی شیء، ہاں اللہ کے وفادار بن جاؤ تو اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، ہوا مولاکم، سب سے بڑا سپورٹر وہ ہے، کوئی تمہاری طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے، اس کے قانون پر عمل نہیں کرتے، اس سے بے وفائی کر رہے ہو، اس سے بغاوت کر رہے ہو، پھر اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی ایسی کہیں نہیں، تمہارے قدموں تلے زمین نہیں ہے۔ تو جب تک کہ قرآن کو، قرآن و سنت کو، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین عطا ہوا، اس دین کو قائم نہیں کرتے، اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے، اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت۔ یہاں اس آیت کے آئینے میں ہم یہ اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہ وہ بات ہے جو پہلے بھی آئی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں شریعت دی گئی، تم سے پہلے یہود کو دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا ہوئی، وہ بھی صاحب شریعت نبی، تم سمجھتے ہو کہ یہود و نصارہ تمہارے سب سے قریب ہیں، وہ رسولوں کو مانتے ہیں، وہ آخرت کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن جان لو کہ یہی تمہارے سب سے بڑے دشمن، اور جو یہ آیات نازل ہو رہی ہے، قرآن کا نزول، یہ جو رحمت تمہیں عطا ہو رہی ہے مسلمانوں، اس پر ان کے سینے پر سانپ لوٹ رہا، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، یہ فضیلت بنو اسماعیل کو کیوں مل گئی، یہ تو ہمارے پاس تھی اس سے پہلے، نبوت اور رسالت، لہذا کسی خوش فہمی کا شکار نہ رہنا، تم سمجھتے ہو کہ مشرکین تو تمہارے ازلی دشمن ہیں، یہ تو بہت ہی قریب ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے وہ بھی توحید کے علمبردار ہیں، چاہے عملاً شرک کر رہے ہیں، علمبردار توحید ہی کے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسولوں کو، کتابوں کو، آخرت کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ جان لو کہ جو قرآن کی آیات جتنی اتر رہی ہیں، اتنے ہی ان کے دلوں کے اندر بغض اور عداوت اور نفرت اور حسد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، یہ تمہارے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اور قیامت تک یہ لگے رہیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور قرآن کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، اگرچہ پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ گویا اب اس نفاذ شریعت دین کے قیام کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ یہود و نصارہ، یہ اسی وقت بتا دیا گیا تھا، یہ نعمت شریعت جو تمہیں عطا ہوئی ہے، اس کے رستے کی رکاوٹ یہ بنیں گے آئندہ۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے، یہ اس وقت جو کروسیڈ شروع کیا تھا بش نے، تو پہلے نعرہ لگایا تھا نیو ورلڈ آرڈر کا، ہم کسی آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے، ہمارا اپنا نظام جو ہے، جو ہم نے اختیار کیا، امریکہ کا نظام، یہی پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر ہوگا، اور اس کو ہم جبر سے بھی نافذ کریں گے، اور اس شیطانی نظام کے جو مخالف ہیں، ظاہر بات ہے کہ مخالف ایک ہی ہیں اصل میں، جو اللہ کے نظام، اس کے عالم بردار ہیں، اور اللہ اور رسول کے سچے وفادار ہیں، ان سے ہماری جنگ ہے، وار آن ٹیرر، یہ سلسلہ وہی ہے. اور اس وقت یہود و نصارہ اکٹھے ہیں جو پہلے وہ آیت پڑھ چکے, بعضہم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں, محافظ ہیں, دوست. فلا تأس على القوم الكافرين, فرمایا اے نبی اب آپ کافر قوم کے انجام پر افسوس نہ کیجیے گا. اس وقت بھی انہیں شکست ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ تبلیغ ادا کر رہے تھے, پہلے مکے کی گلیوں میں اور پھر مدینے میں آ کر وہ تبلیغ بھی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جہاد و قتال ایک کے بعد دوسرا غزوہ, مسلسل غزوات کا ایک سلسلہ ہے, اور یہود مسلسل سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اللہ کے دین کے خلاف. لیکن آپ ان کے انجام پر اب افسوس نہ کیجیے گا, اس وقت بھی وہ ناکام ہوئے اور جب آخری مارکہ آئے گا حق و باطل کا قیامت سے قبل, بالآخر ناکامی بھی انہیں کے حصے میں آنی ہے. چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری قوت ان کے ہاتھ میں ہو. ہاں اس سے پہلے ہم مسلمان, ہم بھی تو بہت بڑے مجرم ہیں نا, 57 اسلامی ملک ہیں, کسی ایک جگہ بھی ہم نے شریعت کو نافذ نہیں کیا. عملاً ہم دنیا کو بتا رہے ہیں اللہ کو رب مانتے ہیں لیکن اس کے قانون کو ہم بھی نہیں مانتے, ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں, ہم بھی شیطانی نظام کو جو ہے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے, بلکہ ہم نے اپنے ملک میں اسی کو رائج کیا ہے. تو اس کی سزا تو ملے گی مسلمانوں, مل رہی ہے, پٹائی ہوگی, یہود کی پٹائی ہوئی بار بار دنیا میں, اور اللہ کی سنت بدلا نہیں کرتی. اور یہ پٹائی اس زمانے میں ہوتی جب وہ اس زمین پر اللہ کے نمائندہ ہوتے تھے, اس کا ذکر آگے آ رہا ہے, وہ آیات پھر ہمیں آئندہ کے لیے چھوڑنی پڑیں گی. لیکن الٹیمیٹلی جو انجام ان کا ہونے والا ہے نبی, بہت ہولناک انجام ہوگا ان کا, پھر آپ اس پر افسوس نہ کیجیے گا کہ یہ بھی صاحب کتاب تھے, یہ بھی اللہ کے رسولوں کو ماننے والے تھے, یہ بھی آخرت کو ماننے والے تھے, یہ بھی توحید کے علم بردار تھے, لیکن جو ان کی جرائم ہیں ان کی سزا دنیا میں بھی ملے گی نہیں اور آخرت میں ملے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنا قبلہ سیدھا کرنے کی توفیق دے, اور دنیا کی سزا سے بھی اور دنیا میں جو عذاب ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے, اور آخرت کے عذاب سے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں دین کے تقاضوں پر پورا اترنے اور اللہ کی شریعت سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.